الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، بصیرت کے عنوان سے آج ہم اپنی پانچویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے سورہ مبارک یوسف کی 108 نمبر آیت کا انتخاب کیا اور ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرامی قدر، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اے نبی آپ کہیے حاضی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو اللہ، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، علا بصیرتن، بصیرت کے ساتھ، انا میں بھی، و من اتبعنی اور جس نے میری اتباع کی، و سبحان اللہ اور پاک اور منزہ ہے اللہ کی ذات، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ پروردگار کی سنت ثابتہ یہ ہے کہ جب اس نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو یہ واحد مخلوق اللہ نے ایسی ہے کہ جسے جب دنیا میں بھیجا تو یہ لا تعلمون شیئا ہے، کچھ نہیں جانتے. اگر اس انسان کو، یہ جو میں نے اصطلاح استعمال کی تھی کہ یہ آدمی جو دنیا میں آ گیا، یہ آدم کی اولاد جو دنیا میں آئی ہے لا تعلمون شیئا بن کر، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنی زندگی کو چلائے تو اس میں اور باقی جانوروں میں کوئی اور خاص فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو عقل عطا کی ہے تو یہ باقی جانوروں کی نسبت ذرا ماڈرن ہو جائے گا. اگر آپ اسے کچھ نہ بھی سکھائیں تو عقل اس کے پاس موجود ہے، یہ اپنی عقل سے دوسرے حیوانات سے بہت کچھ سیکھ کر اور پھر یہ ان کے مقابلے میں ذرا ماڈرن قسم کا جانور بن جائے گا. اب اگر یہ ماڈرن جانور، بس اس کی ماڈرن زندگی یہ کمال نہیں ہے، اگر یہ جانوروں کے مقابلے میں اچھا گھر بنا کر رہ رہا ہے، اگر یہ اس نے اچھے وسیلے بنا لیے، اچھی چیزیں بنا لیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان جتنا مرضی کمال پر چلا جائے اتنے اچھے گھر نہیں بنا سکتا جتنے اچھے اب بھی بعض حیوانات بنا لیتے ہیں. جتنی مرضی ترقی کر لے اتنی اچھی دوا نہیں بنا سکتا جتنا ایک کیڑے کے منہ سے نکلا ہوا عرق دوا ہے. جتنا مرضی انسان ترقی کر لے اتنا اچھا کپڑا نہیں بنا سکتا جس کا تار ایک کیڑا بناتا ہے. لہذا یہ سب یہ بتلا رہا ہے بالآخر انسان استعمال کر سکتا ہے ان کی چیزوں کو, اس سے زیادہ انسان کی حد نہیں ہے. اب یہ جو ماڈرن جانور ہے اگر یہ اسی دائرے میں رہ جائے گا تو آدمی آیا آدمی رہا اور آدمی مر گیا, اس میں اس کا کمال نہیں ہے. یہ جو لا تعلمون شیئا بھیجا تو اس کے اندر قابلیت تعلیم بھی ہے اور قابلیت تربیت بھی ہے. یہ تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے تربیت بھی حاصل کر سکتا ہے. اب یہ جتنی تعلیم اور تربیت حاصل کرتا چلا جائے گا اتنا یہ انسان بنتا چلا جائے گا. اب کتنا انسان بننا ہے اس نے, کیسا انسان بننا ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا رول ماڈل اس کے سامنے ہونا چاہیے. کوئی رول ماڈل ایسا سامنے ہونا چاہیے کہ جس رول ماڈل کو سامنے رکھ کر یہ بتا سکے, اپنے لیے اندازہ لگا سکے کہ میں نے اس جیسا بننا ہے یا اس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے. یہ عقلی مسئلہ ہے, اب اس کے لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس ایسا رول ماڈل چاہیے کہ جس کو انسان فالو کر سکے کہ میں نے ایسا بننا ہے. اگر وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو لا تعلمون شیئا کی حالت میں بھیج تو دیا, عقل عطا کر دی, قابل تعلیم بنا دیا, قابل تربیت بنا دیا, لیکن اس تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں دیا تو پھر نقص ہو جائے گا. لہذا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے. اسی رول ماڈل کو معصوم کہتے ہیں. اب یہ جو پروردگار نے بھیج دیا, اب مسئلہ کیا ہے کہ میں جو قابل تعلیم و تربیت ہوں تو میں نے آدمی سے انسانیت کا سفر کیسے طے کرنا ہے, طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہی جو امتحان ہے یہ طریقہ ہے. خود ہم عام انسان, ہماری زندگی میں بھی کیا ہے, ہم جب کسی کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا اس کو تعلیم حاصل ہوئی, اس نے کس حد تک کی تربیت حاصل کر لی. اسی اعتبار سے ہم اسے ڈگری دے دیتے ہیں. جو پاس ہو جاتا ہے وہ میٹرک لے لیتا ہے, پاس ہو جاتا ہے انٹرمیڈیٹ ہو جاتا ہے, پاس ہو جائے گا تو بیچلرس ڈگری حاصل کر لیتا ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے. یہ سب کیا ہے, جیسے جیسے قابلیت کو ثابت کرتا رہتا ہے ویسے ویسے عالم بنتا رہتا ہے. یہی سلسلہ اللہ نے بھی جاری کیا ہے, امتحان دیتے رہو ہم سے انسانیت کی ڈگری حاصل کرتے رہو, خود بخود انسان. لیکن اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد, تو راستہ بہت واضح ہے. بس اللہ نے جو یہ سنت ثابتہ رکھی ہے, اس سنت ثابتہ, یہ جو اللہ تعالیٰ کی حتمی سنت ہے کہ اس نے ہر شخص کو آزمانا ہے, یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ آزماتا چلا جائے گا, جو جو امتحان میں پاس ہوتا چلا جائے گا اسی اعتبار سے اس کی انسانیت ثابت ہوتی رہے گی, اتنا ہی وہ انسان بنتا چلا جائے گا, اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا. اب اللہ امتحان لیتا ہے اور امتحان کے لیے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تین مقام ہیں. پہلا مقام ہے بلا اور ابتلا ہے جس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے. اگر انسان اپنے نفس کو پوری طرح سے قابو کر لے, نفس کے دائرے سے باہر نکل آئے, تو اب یہ انسان اس قابل ہے کہ اس کا باہر سے امتحان لیا جائے. جو نفس میں ہی پھنسا ہوا ہو اس کا باہر سے امتحان لینے کا کوئی فائدہ, جس نے میٹرک پاس نہ کیا ہو اس سے بی اے کا امتحان کوئی نہیں لیتا. لہذا جب تک یہ اپنے نفس میں پھنسا ہوا ہے تو فدا خدا فتنے میں مبتلا نہیں کرتا. اب جب یہ نفس سے باہر نکلتا ہے تو پھر خدا فتنے میں مبتلا کرتا ہے. فتنے کی اصل کیا ہے؟ اضطراب. اللہ ایسی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے کہ کیفیت اضطراب ایجاد ہوتی ہے. اگر اس مرحلے کو بھی طے کر لے تو اس مرحلے میں آخری جو امتحان ہے, شیطان سب سے زیادہ امتحان میں مبتلا کرتا ہے, شیطان سب سے بڑا امتحان بن کر آتا ہے. ابھی اسی مقام پر ایک صاحب کی طرف سے سوال آیا کہ یہ اسی مقام پر اور بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیے تمام کے تمام امتحانات, میں نے کہا تھا ابتلا کے مقام پر ایک مرتبہ ابتلا بالشر ہے اور ایک مرتبہ بالخیر ہے. شر کہاں تک ہوتا ہے؟ شر وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک بندہ گنہگار ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس تکلیف کے ذریعے سے اسے متوجہ کرے. اب اللہ نے کچھ چیزیں خلق کی ہیں, ایک پورا فلسفہ ہے جس کو فلسفہ خیر و شر کہتے ہیں, موقع نہیں ہے لیکن صرف اشارہ کروں گا. علماء فرماتے ہیں، عرفاء فرماتے ہیں کہ اللہ مطلق خیر ہے، اور جو مطلق خیر ہوتا ہے اس سے شر صادر نہیں ہو سکتا۔ اب جب شر صادر نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، زلزلے ہیں وغیرہ، آفات ہیں، تو یہ ہمارے لیے تو شر ہے نا، ہمیں کاٹ لیا بچھو نے، سانپ نے کاٹ لیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب علماء فرماتے ہیں بالنسبت ہے، بالنسبت شر ہے، مطلق نہیں ہے، کوئی بھی شے کائنات میں مطلقاً شر نہیں ہے، بالنسبت شر ہے۔ اب بالنسبت ایسے ہے، جس کو بچھو نے کاٹ لیا اسے تکلیف ہوگی، تکلیف اس کے لیے شر ہے اس کے لیے، لیکن یہی شخص اگر غور کرے کہ اللہ نے مجھے اس تکلیف میں مبتلا کیوں کیا، تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، یا اللہ اس تکلیف کے ذریعے سے اس کو آزمانا چاہتا ہے کہ صابر ہے یا نہیں، یہ پہلا مرحلہ۔ اب اگر اس کو اپنے لیے امتحان سمجھ کر صبر کے ذریعے سے گزر جائے گا، تو اب وہ جو تھوڑی دیر تک کے لیے شر تھی، وہی شر خیر میں بدل جائے گا، اس کے لیے شر رہ جائے گا کہ جو اس امتحان سے گزر نہیں پائے گا۔ اچھا، یہی بچھو آپ کو خدا نہ خواستہ جس کو کاٹا تھا اسی کو کینسر ہو گیا، اور پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ اسی بچھو کے زہر میں تمہارے کینسر کا علاج ہے، تو اب یہ چاہے گا یا نہیں چاہے گا کہ اس کا زہر، پہلے جس زہر سے بھاگ رہا تھا، اب جب اس بیمار ہوا اور ڈاکٹر نے کہا اسی میں تمہارا ہے، تو اسی زہر کے پیچھے بھاگے گا۔ اب خیر ہوا یا نہیں ہوا، وہی شے خیر بھی ہو گئی، بس بالنسبت ہے۔ اللہ نے کوئی شے کائنات میں، وہ مطلق خیر ہے، ہر شے اس نے خیر، ہر شے شر ہوتی ہے بالنسبت، بالنسبت۔ اب میں اس کو اگر تلانی کروں گا تو گفتگو بہت ہو جائے گی، اگر یہاں تک کفایت ہے تو بتا دیجیے گا، نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ مفصل جواب دے دوں گا میں، لیکن آپ بالنسبت کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو خیر محسوس ہوگی۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، بندہ جس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک انسان نقصانات کو، جب تک انسان پریشانیوں کو، جب تک انسان مشکلات کو اپنے لیے شر سمجھتا رہے گا، شر میں ہی مبتلا رہے گا۔ جس دن اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مصیبتیں مجھے پروردگار کی طرف متوجہ کرنے والی نعمت کا نام ہے، تو اس کے اندر صبر کا مادہ آ جائے گا۔ تو جو مشکل کو جتنا زیادہ پروردگار سے ربط کا باعث سمجھتا چلا جائے گا، اس کے درجات اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو وہ مرحلہ آتا ہے عزیزوں کہ جہاں پر عبد اس قابل ہو جاتا ہے، پروردگار آزما رہا ہوتا ہے ہر آزمائش کو، پہلے سے زیادہ اپنے لیے اللہ کے تقرب کا باعث سمجھتا ہے، خدا اس کے مقامات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ صبر کے مرحلے سے نکل کے شکر کے مرحلے میں چلا جاتا ہے، اب پروردگار سختی کرتا چلا جاتا ہے، یہ شکر کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، تو وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پہ پروردگار کہتا ہے اے میرے بندے، تیرے شکر نے ابدیت کا وہ مقام حاصل کر لیا کہ اب تجھ سے زیادہ میں کسی کو آزماؤں گا نہیں۔ یہی جو آزمائش کا لیول ہے، یہی مرحلہ ہے، اسی کا نام امتحان ہے۔ اب مرحلہ میں نے عرض کر دیا کہ کہاں تک ہوگا، وہاں تک مرحلہ جہاں تک فتنہ ہے، اضطراب کی کیفیت۔ اب وہ آدمی جس نے پروردگار کے سامنے اپنے دین کو خالص کر لیا، تو شیطان بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، وہ کہہ چکا ہے اللہ عبادک منہم المخلصین، کہ میں مخلصین کو نہیں بہکا سکتا۔ تو اب جب مخلص ثابت ہو گیا تو فتنے کا لیول بھی ختم ہو گئے۔ اب فتنے سے آگے کیا شروع ہونا ہے؟ آزمائش، امتحان۔ امتحان کی اصل کیا ہے؟ تحمل۔ جو شے جتنا زیادہ تحمل کرتی چلی جائے گی، وہ شے اتنی پاک ہوتی چلی جائے گی، اتنی خالص ہوتی چلی جائے گی۔ اس عمل کو کہ کوئی شے تحمل کے ذریعے سے اپنے اندر سے ناخالصی کو نکالتی جائے، خالص تر ہوتی چلی جائے، اسی کو عمل، اس عمل کو عمل تطہیر کہتے ہیں، پاک ہونے کا عمل۔ تحمل کرتے جاؤ اور ناخالصیوں کو نکالتے جاؤ، بس ایک وقت آتا ہے جب وہ شے بالکل خالص ہو جاتی ہے۔ جب وہ شے بالکل خالص ہو جاتی ہے تو پھر بنانے والا اس کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ جو چیز ہے یہ پرفیکٹ ہو گئی، میرے اندازے سے جو میں چیز بنانا چاہتا تھا یہ پرفیکٹ ہو گئی۔ انسان اسی مرحلے سے چیزوں کو گزارتا ہے، اس نے کوئی موٹر بنائی، وہ چاہتا ہے کہ یہ موٹر 200 کی سپیڈ سے دوڑے،
تو وہ اس میں مختلف آزمائشیں کرتا ہے، مختلف چیزوں کو بدلتا ہے، پھر اس کو روڈ پہ دوڑاتا ہے، انجن کی گرمی کو وہ تحمل کرتا ہے۔ اب جتنا وہ تحمل کرتا چلا جائے گا اتنا پاس ہوتا چلا جائے گا۔ اب جب اس نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب یہ اس رفتار سے دوڑ سکتی ہے، تو پہلے اسے ٹیسٹ کرے گا۔ اسے ٹیسٹ کرنے کے بعد مطمئن ہو جائے گا کہ اب اگر میں انجن کو اس طرح سے بناؤں گا تو اس طرح سے بنا ہوا انجن حتماً 200 کی رفتار سے دوڑ سکے گا۔ اب وہ ہر گاڑی کو 200 کی رفتار پہ نہیں دوڑائے گا، اس نے جس ماڈل کو بنا کر ٹیسٹ کر لیا بس وہ ماڈل دوڑاتا ہے، اس ماڈل کو دوڑاتا ہے، پھر اس کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے کمپنی کے پاس، کہتا ہے یہ ٹیسٹڈ سیمپل ہے، مجھے اس پر یقین ہے، اب تم گاڑی کا انجن اگر ایسا بناتے چلے جاؤ گے تو وہ اس رفتار سے دوڑتی ہے اور میں اس کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مرحلہ سمجھ میں آ گیا۔ اس مرحلے کا نام ہے امتحان۔ جو گاڑی اس مرحلے سے گزرتی ہے اسے کہتے ہیں ممتحن، جو گاڑی گزر جائے اس کو کہتے ہیں پاس، ٹیسٹڈ۔ توجہ فرما لیا آپ؟ اب یہ جو مرحلے، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے مثال دی، آپ نے سونے کو خالص کرنے کے لیے جب آگ میں ڈالا، ابتلا، جب اس کے اندر حرارت پیدا ہوئی اور وہ کھولنے لگا، فتنہ۔ لیکن اس سے آگے جب حرارت کو تحمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے جو ناخالصیاں ہیں وہ جدا ہوتی چلی جائیں گی اور یہ خالص تر ہوتا چلا جائے گا، پاک ہوتا چلا جائے گا، ایک مقام پر آ کر کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم آگ میں اشیاء ڈالتے ہیں تو اشیاء کا اور آگ کا جو ربط ہے وہ دو طرح سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آگ کے ساتھ موافقت پیدا کر لیتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو آگ کی فطرت سے موافقت پیدا نہیں کرتی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شے جو آگ کی فطرت سے موافقت پیدا نہیں کرتی، جب ہم اس میں شے کو ڈالتے ہیں، جلا دیتی ہے، اس کی حیت کو ختم کر دیتی، خاک بنا دیتی۔ لکڑی ڈالیں، کپڑا ڈالیں، پلاسٹک ڈالیں، جل کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ اشیاء جو آگ کی فطرت سے موافقت رکھتی ہیں، جب آپ اسے ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے لگتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس مرحلے میں بھی یہ ہوتا ہے۔ ہم نے جب لوہا ڈالا تھا تو اس لوہے میں اور چیزیں بھی ملی ہوئی تھی، جیسے جیسے ہم نے اس کو کھولایا، کھولنے کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ امتحان کے مرحلے میں داخل ہوا، اب ہر وہ دھات جو سونے کے مقابلے میں کم تر ہے جدا ہونے لگے گی، الگ ہونے لگے گی۔ کیوں؟ اس سے زیادہ اس کے اندر آگ کا تحمل نہیں ہے، جدا ہونے لگے گی۔ لیکن سونا چونکہ طاقت رکھتا ہے، آگ کی فطرت سے موافقت رکھتا ہے، اس کو گرم کرتے چلے جائیے، اس میں خالصی پیدا ہوتی جائے گی، ہر کم تر دھات اس سے جدا ہوتی جائے گی، جو بھی کم تر دھات ہے نکلتی جائے گی، سونا خود خالص ہوتا جائے گا۔ لیکن ایک اسٹیج پر جا کر یہ سونا اتنی حرارت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کہ پھر آگ میں اور سونے کے درمیان میں فرق پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی مرحلے پر پہنچ کر یہ سونا خالص اور پاک ہو جاتا ہے۔ جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر اب اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ پاک ہے۔ تو یہی تو مرحلہ، یہی تو مرحلہ معراج پر سمجھانے والا تھا کہ جب گئے ہیں پیغمبر معراج کی طرف اور ایک مقام ایسا آیا کہ ایک مقام پر جا کر جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور پھر جبرائیل وہاں سے پلٹ گئے۔ یہ جو جبرائیل کا پلٹنا ہے، یہ جو جبرائیل کا رکنا ہے، اب جب ایک جاہل ذاکر دیکھتا ہے، نہ جس نے دین پڑھا، نہ جس نے عرفان پڑھا، نہ جس نے اہل بیت کی روایات پڑھی، تو وہ پھر عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام کی شان میں توہین کرتا ہے۔ اس سے زیادہ جاہل وہ لوگ ہیں جو فرش حسینی پر بیٹھنے والے ہیں اور حسینی ادب سے ناواقف ہیں، اور جاہل ذاکر کی باتوں پہ اسے داد دے رہے ہوتے ہیں کہ جس نے داد دی توہین جناب جبرائیل پر، جناب جبرائیل خود ہی نمٹ لیں گے اس سے قیامت کے دن۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے کہ جناب جبرائیل کے ذریعے سے کیا بات پہنچوانا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے آگ کے مرحلے میں ہیں، میں نے کلرز کیا تھا، پروردگار مبتلا کرتا ہے نفس میں، ابتلا سے نکل جاؤ تو مرحلہ فتنے کا آتا ہے، فتنے سے نکل جاؤ تو پھر امتحان۔ امتحان جب اللہ اپنے بندوں کا لیتا ہے تو وہاں کس چیز کو تحمل کرنا ہوتا ہے؟ وہاں پر ولایت الہیہ کو تحمل کرنا ہوتا ہے۔ اب جو جتنا اس ولایت کو تحمل کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی پاک ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی خالص ہوتا چلا جائے گا، جو جتنا خالص ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی افضل ہوتا چلا جائے گا۔ تو ولایت کے امتحان میں مصطفیٰ کا کوئی مقابل تھا ہی نہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ میرے نبی کا کوئی مقابل تھا ہی نہیں. اب یہی تو سمجھانا تھا. جب دونوں چلے معراج پر تو ایک مقام پر آ کر جبرائیل اس لیے رک گیا کہ جناب جبرائیل بصیرت والے ہیں, با بصیرت ہیں, جانتے ہیں. یہ بھی بے بصیرتی ہوتی ہے کہ اپنے مقام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ بھی بے بصیرتی ہوتی ہے کہ اپنے مقام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. بس جو اپنے مقام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا یا جل جاتا ہے یا شیطان بنا کر نکال دیا جاتا ہے. تو اب جناب جبرائیل جانتے ہیں میرا مقام اور ہے, مصطفیٰ کا مقام اور ہے. لہذا ٹھہر گئے. ٹھہر کے کہا اگر ایک بار بھی آگے بڑھوں گا تو جلا دیا جاؤں گا. اب جاہل ذاکر اپنی باتیں بنا رہا ہے, نہ یہ روایت میں الفاظ ہیں, یہ جھوٹ باندھ کر کیا کہہ رہا ہے کہ نبی نے بلایا وہ نہیں آیا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری توہینیں جھوٹ بول کر کرتے رہے. اب اس سے دیکھیے جبرائیل جا ہی نہیں سکتا, نبی بلا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ نبی بھی بابصیرت ہے, فرشتہ بھی بابصیرت ہے. میرا نبی جانتا ہے فرشتے میں ولایت کے تحمل کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں بلانے نہ بلانے سے کچھ نہیں ہوگا عزیزوں, اس کی جو ذات ہے اس کا مسئلہ ہے. اگر جبرائیل میں تحمل ہوتا تو جبرائیل نبی بن جاتا. بس جبرائیل میں تحمل نہیں تھا اور جبرائیل اپنے مقام کو جانتے تھے, اسی لیے ٹھہر گئے اور بتلانا چاہا کہ دیکھو ہمارا مقام اور ہے, ان کا مقام اور ہے. اب میرا نبی آگے چلا گیا. اب ولایت کے تحمل کا وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر میرے مولا نے ولایت کے اس مقام کو حاصل کیا جہاں پر ولی اور ولایت آپس میں جدا کرنا مشکل ہو گیا. ولایت کون سی ہے, ولی کون سا ہے؟ اسی لیے پوچھنے والے نے جب پوچھ لیا کہ آپ کتنا آگے گئے تو اب اس مقام کو کیسے بیان کروں کہ جہاں ولایت میں اور ولی میں فرق کرنا مشکل ہو جائے, تو کہا کعبہ قوسین, جہاں قوسین ملتے تھے. اب ہو سکتا تھا کسی کے ذہن میں جدائی کا تصور آ جاتا, کہا او ادنا, او ادنا کہہ کر کہہ دیا تو جتنا نزدیک سوچ سکتا ہے سوچ لے, میں اس سے بھی نزدیک ہوں. تو جب او ادنا کہہ دیا, اب جب او ادنا کہہ دیا تو پھر اب او ادنا کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن جب یہ مقام آ گیا, اب او ادنا نے بہت سو کے ذہنوں کو بہکا دیا تھا, او ادنا نے بہت ساروں کے ذہن کو بہکا دیا تھا. مقام وہ آیا جہاں پر ولایت میں اور ولی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا. لیکن یہ ولی کی امانت کا مقام ہے. جیسے ہی معراج سے واپس آئے, سب کو سجدے میں رکھا اور ثابت کر دیا کہ میں مخلوق ہوں, وہ میرا خالق ہے. یہ ادائے امانت ہے, اس لیے کہ یہی تو ان کا امتحان ہے. خدا ان کو عطا کر کے اس منزل تک لے جاتا ہے کہ جہاں پر عبد اور رب میں شک ہو لے کر جاتا ہے, ان کو لے کر جاتا ہے اس لیے تاکہ ان کے مقامات ثابت ہو سکے. یہ اپنی امانت کو ادا کرتے ہیں, سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر بتلاتے ہیں ہم عبد ہیں وہ رب ہے. لہذا عزیزان من, اب یہ امتحان جتنا پاک ہوتا جتنا دیتا جائے گا, جتنا ولایت کا تحمل کرتا چلا جائے گا اتنا پاک ہوتا چلا جائے گا. اب جب یہ خالص ہو گیا تو یہ ٹیسٹڈ ماڈل ہے اللہ کا. دیکھیے عصمت کی عقلی دلیلیں ہیں ہمارے پاس. جب پروردگار نے مخلوقات بنا دی, انسان بنا دیا, انسان بنانے کے بعد اس نے کہا, دعویٰ کیا. کیا دعویٰ کیا؟ میں نے کہا تھا نا پروردگار نے ادعا کیا ہے اور پھر گارنٹی بھی لی ہے. ادعا کہاں کیا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ کے ساتھ بنایا ہے. اب یہ بہترین بناوٹ کا دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ جو اپنے لیے کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین, تمام خالقوں سے بہتر میں ہوں, میں احسن الخالقین ہوں, میں سب سے بہتر ہوں. مجھے ایک جواب دیجئے, اگر احسن الخالقین کسی کو یہ کہے کہ یہ میری احسن مخلوق ہے تو کیا ممکن ہے اس احسن مخلوق میں کوئی عیب پیدا ہو جائے؟ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس احسن مخلوق کی اگر خالق احسن ہے اور وہ کہہ رہا ہے میری احسن مخلوق ہے, یہ دعویٰ ہے نا, یہ میرا ماڈل پرفیکٹ ماڈل ہے. اب اگر اس پرفیکٹ ماڈل میں عیب نکل آئے تو وہ عیب مخلوق کا نہیں خالق تک چلا جائے گا. تو جو اس نے گارنٹی دی ہے اس کے اس احسن المخلوق کے، اس نے کہا کہ میں نے احسن بنایا ہے انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب یہ کہا تو پھر اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد وہ سیمپل ہے جو اس نے بنا کر ٹیسٹ کیا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد جب اسے بے عیب پایا ہے تو کہا یہ میں نے بے عیب بنایا ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کو دنیا میں بھیجا اور کہا لا تعلمون شیئا، پر یہ دو الگ الگ ہو گئے نا، ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کہا یہ میری بہترین مخلوق، ایک وہ جس کو کہا لا تعلمون شیئا. اب لا تعلمون شیئا کو احسان مخلوق بھیج کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، دیکھ تو جب بھیجا لا تعلمون شیئا ہے، ماڈل چاہیے تو اس کی طرف دیکھ، جتنا تو اس جیسا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی میرے نزدیک ہوتا چلا جائے گا. ان کم تم تو حبون اللہ فتبعونی، میری اتباع کرو. کیوں کہہ رہے پیغمبر میری اتباع کرو؟ اس لیے کہ ٹیسٹڈ ماڈل ہے. اسی آیت میں فرمایا ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ تمہیں بلاتے ہیں میں بھی اور وہ جو میری اتباع کرے وہ بھی. پس معلوم ہوا کہ یہ نو ماڈل اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کچھ اور ایسے ماڈل ہوں گے جو اس کی طرح پرفیکٹ ہوں گے، تو جو بھی اس کی طرح پرفیکٹ ہوگا وہ اسی کی طرح معصوم ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے یہ ہے اس طرح کا ہذہ سبیلی. اپنا راستہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ ٹیسٹڈ ماڈل ہے کہ جو اس جیسا بنتا چلا جائے گا خود بخود اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا. اپنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے پیچھے آتے جاؤ گے خود بخود کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. اب مسئلہ یہ کہ یہ جو اللہ نے بنائے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک جگہ، کوئی ایک مقام ایسا کہ جس کو خاص طور پر اللہ نے کہا ہو کہ یہ میرا پاس شدہ ماڈل، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہم سرگردان ہو جاتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے. آئمہ نے تمام معصومین کی زیارت جا کر اٹھا لیں. ہر معصوم کے لیے یہ جو ممتحن کا لفظ ہے یہ صدق کرتا ہے، ہر معصوم کے لیے صدق کرتا ہے. کیوں؟ پروردگار کی طرف سے یہ ٹیسٹڈ ہے، اللہ نے ان کو ایگزامن کیا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے. لیکن ایک ذات گرامی ایسی ہے کہ جس کے لیے خاص طور پر زیارت کے یہ الفاظ آئے ہیں، کسی معصوم کی کسی زیارت میں یہ الفاظ نہیں آئے، لیکن یہ جو ہستی ہے اس کی ہر زیارت کے ابتدا میں یہ الفاظ آئے ہیں. کیا الفاظ آئے ہیں؟ کسی جگہ پر ہے السلام علیکی، کسی مقام پر بغیر السلام علیکی. کہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے؟ یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک ووجدک لمن تحنک صابرہ. کس کے الفاظ ہیں؟ زیارت حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا. اور الفاظ کا معنی کیا ہے؟ یا ممتحنہ، اے وہ جس کا امتحان لیا گیا. کس نے لیا؟ الذی خلق کی، جس نے تجھے خلق کیا. کب لیا؟ قبل ان یخلق کی، اس سے پہلے کہ تجھے خلق کرے، اس سے پہلے کہ تجھے خلق کرے تیرا امتحان لیا. وَوَجَدَكِ لِمَمْ تَحَنَكِ صَابِرًا، اور وہ جو تجھ سے امتحان لیا تھا اس میں تجھے صابرہ پایا، اس میں تجھے پاس پایا. تو ایک ذات ایسی ہے کہ خود معصوم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ماڈل دیکھنا ہے جسے اللہ نے آزما لیا اور وہ آزمائش پر پورا اتر گیا تو ہماری جدہ جناب زہرہ کی طرف دیکھنا. یہ وہ ماڈل ہے جسے اللہ نے آزمایا. انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی اور ایام فاطمیہ یا جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کا موضوع رہا تو پھر اس کی مکمل شرح بیان کروں گا. یہاں پر بہت کچھ ہے بیان ہونے کے لیے، لیکن اہم ترین جو نقطہ ہے جو ہر ذہن میں سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ قبل ان یخلقا سے کیا مراد ہے؟ قبل ان یخلقا کی سے کیا مراد ہے؟ ابھی خلق نہیں ہوئی تو امتحان کیسا ہے؟ اور اگر ہے امتحان تو کون سی صورت میں ہے؟ اور قبل ان یخلقا سی مراد اگر خلق نہیں ہوئی تو کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ تو اس کے کئی عرفانی نکات ہیں، کئی علماء نے اس کو بیان کیا، شرح کی ہے. لیکن وہ جو معروف ترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں چونکہ انسانوں کی بھی دو طرح کی خلقت ہے، ایک انسان کی وہ خلقت ہے جو عالم زر میں ہے جہاں روحوں کو بنایا گیا، روحوں کو تمام تر اختیار دیا گیا، تمام تر عقل دینے کے بعد اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، پھر وہاں ایک وعدہ ہوا، اس وعدے کے اثرات ہیں جو کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا. اسی طرح سے اہل بیت کی بھی ایک خلقت خلقت نورانیہ ہے اور ایک خلقت خلقت مادیہ ہے. اس خلقت نورانیہ میں اللہ نے آزمایا اور اس خلقت نورانیہ میں آزمانے کے بعد اللہ نے صابرہ پایا. اللہ نے صابرہ پایا، یہ سب سے معروف تفسیر ہے، تشریح ہے اس زیارت نامے کی، کہ اللہ نے یہ جو کہا قبلہ ان یخلقہ کی، اس سے مراد خلقت مادیہ، خلقت مادیہ سے پہلے خلقت نورانیہ. اب خلقت نورانیہ میں کون سا امتحان لیا کیا لیا، یہ بحث تھی کہ جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں آپ کی، کہ جب اللہ اپنے عبد کا امتحان لیتا ہے، امتحان کے مرحلے میں کون سا مرحلہ آتا ہے آخری، وہاں جہاں پر ولایت کا امتحان لیا جائے. اب ولایت کا یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ولایت ہے اس سے ولایت والی مراد نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. اس ولایت سے اس کی ہلکی ترین جھلک کیا ہے کہ جب یہ ولایت تجلی پیدا کرتی ہے تو طور سرمے میں بدل جاتا ہے. یہ ولایت تجلی پیدا کرتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ وہ ولایت، اس کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو ولایت ہے کہ جس کو پہاڑوں پر پیدا پیش کیا گیا تو پہاڑ لرزنے لگے، دریاؤں پر پیش کیا تو دریاؤں میں ابال آ گیا، کوئی اس کو تحمل کرنے کے قابل نہیں تھا. یہ ولایت، اس ولایت، اب میں نہیں جانتا کہ کیسے ہوا امتحان، کیا مرحلے تھے، وہ جانے جس نے امتحان لیا، وہ جانے جس نے امتحان دیا. لیکن زیارت کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ جس کا اللہ نے امتحان لیا اور امتحان میں پاس بھی کیا، یہ پاس بھی ہوئی، امتحان دے کر ٹیسٹڈ سیمپل ہے یہ اللہ کا. تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ ولایت کے امتحان میں وہ ہستی جس نے ولایت الہیہ کا سب سے زیادہ تحمل کیا وہ جناب زہرا کی ذات ہے. جس نے آخری مقام تک اس تحمل کو کیا یہ زہرا جناب سلام اللہ علیہ کی ذات تھی. پس اگر یہ ٹیسٹڈ ہو گئی ہے تو اب یہ وہ ذات ہے جس کی اللہ گارنٹی لے سکتا ہے. تو اس ذات کی گارنٹی لینی تھی، اسی لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ نے نہ صرف تمہیں آزمایا ہے بلکہ اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر اللہ کی ولایت کے ذریعے سے تم بالکل پاک ہو گئے ہو. اب یہ بالکل خالص سیمپل ہے جو اس جیسا ہوتا چلا جائے گا، جو اس جیسا ہوتا چلا جائے گا، جو اس سے منسلک ہوتا چلا جائے گا، خود بخود پاک ہوتا چلا جائے گا. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام اہل بیت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی کو ہی خاص طور پر ممتحنہ کیوں کہا گیا؟ طہارت کی اس منزل پر جناب زہرا کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے عزیزان من کہ دیکھیے، یہ جتنے بھی دنیا میں واقعات پیش آئے ہیں، میں نے کئی بار اس جملے کو دہرایا ہے اور پھر دہراؤں گا کہ یہ کائنات کائنات حادثہ نہیں ہے، کائنات حوادث نہیں ہے، یہ کائنات کائنات واقعات ہے. یہاں پر جو بھی ہے وہ واقع ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ہاں سب کچھ پری پلانڈ ہے، تو یہ پلان کا حصہ ہی تھا کہ انبیاء کے سلسلے کو بھیجا جائے اور انبیاء میں جو سب سے افضل ترین نبی ہے اس کو سب سے آخر میں بھیجا جائے. اب جو افضل ترین نبی ہے یعنی انبیاء میں جو سب سے اونچا مقام ہے ختم المرسلین کا، اس کو بھیجا گیا، اس کو جہاں پر اعلیٰ ترین مقام پر لا کر، جہاں پر نبوت کے اعلیٰ ترین مقام پر لا کر نبوت کو ختم کیا گیا، اسی مقام سے ولایت کو سلسلے کو شروع کیا گیا. اب ایک طرف سے سلسلہ نبوت چل رہا ہے، دوسری طرف سے سلسلہ ولایت نے شروع ہونا ہے، تو ایک مقام ایسا ہونا چاہیے جہاں پر نبیوں کا سردار اور اماموں کا سردار اکٹھا ہو جائے، دونوں اکٹھے ہو جائے، نبیوں میں جو سب سے افضل ہے وہ بھی آ جائے، اولیاء میں ائمہ میں جو سب سے افضل ہے وہ بھی آ جائے. جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ولایت کی ذمہ داری، ولایت کی ذمہ داری نبوت سے امامت کی طرف ٹرانسفر ہوگی. لیکن اس ٹرانسفر ہونے کے لیے درمیان میں ایک ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو ایک طرف سے بحر نبوت کو قبول کر رہی ہو، دوسری طرف سے بحر ولایت بھی آ کر اس کے اندر مل رہا ہو. تو اب آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، مرج البحرین یلتقیان فبأی آلائی ربکما تکذبان فیہما لولو والمرجان. اب اگر یہ دونوں سمندر تلاش کرنے ہیں، یہ لولو اور مرجان تلاش کرنے ہیں، تو کہیں اور مت دیکھنا، چادر کسا کو اٹھا کر دیکھنا، تمہیں بحر نبوت بھی ملے گا، بحر ولایت بھی ملے گا، مرج البحرین یلتقیان بھی ملے گا، فیہما لولو والمرجان بھی ملے گا. تو یہ جو منزل تھی اسی کو بیان کرنا تھا، اس طہارت کی مرکزیت کو سامنے رکھنا تھا. لہذا جب فرشتوں نے پوچھا چادر تطہیر کے نیچے کون ہے، تو وہ جو طہارت کا مرکز تھی جس کے اوپر بحر نبوت بھی مل رہا تھا، بحر ولایت بھی مل رہا تھا، اس کو مرکز بنا کر کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. بس یہ مقام سمجھ میں آیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ایک ذات مطہرہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو نہ نبوت کی جنس سے ہو نہ امامت کی جنس سے ہو، نبوت بھی اس میں آ کر ملتی ہو امامت بھی اس سے نکلتی ہو، تو ایسا کنجکشن چاہیے تھا، اسی لیے اس ذات کو مرکز بنایا گیا۔ تو جہاں پر بحر نبوت مل رہا تھا وہاں پر کہا حاضر ہی ام ابی ہاں، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، تو باپ مت تلاش کرو کون ہے، یہ دیکھو کس کو کہا جا رہا ہے، وہ باپ ختم المرسلین ہے، ام الختم ختم المرسلین ہے، یعنی جہاں پر تمام کے تمام مرسلین سلین آ کر مل جاتے ہیں اس ذات کو ام ابیہا کہتے ہیں، اس ذات کو ام ابیہا کہتے ہیں۔ تو ایک طرف سے بحر نبوت کو اپنے اندر لے رہی ہے، دوسری جانب فرمایا کہ وہ جو انبیاء کے بعد اولیاء کا سردار ہے، ائمہ کا سردار ہے، اس کی ہم کف بھی ہے، اور اس کے بعد جتنا بھی سلسلہ امامت ہے اسی کی آغوش سے جاری ہوگا۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہمیں اللہ نے تمام مخلوق کے اوپر حجت بنایا، اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حجت بنایا ہمارے اوپر۔ بس وہ ذات کہ جو ائمہ کے لیے حجت بنے وہ ذات ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ تو امتحان کے مرحلے پر خدا جانے یہ بی بی کس مقام تک پہنچی ہے، اس مقام تک پہنچی ہے کہ اس نے ولایت کا وہ امتحان دیا ہے کہ پروردگار کی ذات نے دنیا میں پہنچنے سے پہلے جس کو کامیاب پایا ہے امتحان میں، لہذا پروردگار گارنٹی لے رہا ہے۔ اب جس ذات کی پروردگار گارنٹی لے رہا ہے کہ یہ میں نے خالص کر کے بھیجی ہے، دنیا جتنی مرضی کوشش کر لے اس طہارت کی چادر پہ دھبا نہیں لگا سکتی، جتنی مرضی کوشش کر لے۔ لہذا عزیزان من، اب اگر انسان نے اپنے اندر طہارت پیدا کرنی ہے تو مرکز طہارت حضرت زہرا ہے، اگر نسل حضرت زہرا سے مل جائے پاک ہو جاتی ہے، نسب مل جائے پاک ہو جاتا ہے، حسب مل جائے پاک ہو جاتا ہے، مذہب مل جائے پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا پیغمبر کے بعد امامت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو زہرا کس کو اپنا امام کہہ رہی ہے، بس جو زہرا کا امام ہے وہی ہمارا امام ہے، جس نے زہرا سے امامت لے لی اس کا مذہب بھی پاک ہو جائے گا، اس کا نسب بھی پاک ہو جائے گا، اس کا حسب بھی پاک ہو جائے گا۔ زہرا سے نسبت پیدا کر لو تمہاری زندگی میں طہارت خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جناب زہرا نے اسی لیے اس دین میں جس کو اللہ نے امتحان کے اس مرحلے پر پاک پایا ہے، امتحان کے اس مرحلے پر جس بی بی کو اللہ نے کامیاب پایا ہے، دین کے لیے اللہ نے یہ مراتب عطا کیے، دین کے لیے کوئی قربانی ایسی نہیں ہے جس کا تعلق زہرا سے نہ ہو، کوئی قربانی۔ اگر بدر میں، اگر احد میں کوئی شریک شہید ہوگا تو بی بی کا چچا ہوگا، اگر کسی کا مال جائے گا تو بی بی کی والدہ کا ہوگا، جتنی قربانیاں ہیں۔ لہذا ولایت کے سلسلے کی جو سب سے پہلی اور سب سے اہم قربانی دی گئی ہے وہ قربانی، جو ولایت کے سلسلے کی پہلی قربانی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے محسن کے ذریعے سے دی ہے۔ ولایت کا پہلا شہید بی بی کا بیٹا جناب محسن علیہ السلام، اور پھر اس قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں پر میری بی بی کی قربانیاں معراج کرتی ہیں، اسے کربلا کہتے ہیں، اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں، ہر شہید کربلا کا منفرد ہے، ہر شہید۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر کربلا سے ہم نے دینی بصیرت حاصل نہیں کی تو گویا ہم ان افراد کی مانند ہیں جو مدینہ سے چل کر حسین کے ساتھ کربلا تک تو آ گئے، عصر عاشور تک لوگ امام کے ساتھ رہے، عصر عاشور تک ساتھ رہے ہیں، اور عصر عاشور میں جب امام تنہا رہ گئے چھوڑ کر چلے۔ تو جو فرش عزاداری پر بچپن سے آ رہا ہو اور اسے یہی سمجھ میں نہ آئے کہ حسین نے توحید کو بچایا، حسین نے دین کو بچایا، حسین نے نماز کو بچایا، میں نے پہلے بھی کہا تھا جس کربلا کا، عاشور کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوتا ہو، اختتام حسین کے سجدے سے ہوتا ہو، اس عاشورہ سے نہ ماتم کو نماز سے کوئی جدا کر سکتا ہے، نہ نماز کو ماتم سے کوئی جدا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کہیں ان میں خلط کر رہا ہے، مکس کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے، کسی ایک کو زیادہ کر رہا ہے، دوسرے کو کم کر رہا ہے، جان لو کہ اس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں۔ حسینی لبادہ اوڑے ہوئے یہ یزید کا لشکر ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرو۔ اور وہ جوان جس کا رول ماڈل علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہو، وہ اتنی بصیرت نہ رکھتا ہو تو اسے حیف ہے۔ علی اکبر کے نوجوانوں، علی اکبر ہے نا ہمارے نوجوانوں کا رول ماڈل، جناب علی اکبر علیہ السلام۔ علی اکبر کو اپنا رول ماڈل بنانے والا بے بصیرت ہو ہی نہیں سکتا، لہذا بصیرت، اگر بصیرت نہیں ہے تو یا تم علی اکبر کے ماننے والے نہیں بنے، لہذا اپنے اندر بصیرت پیدا کرو۔ اس لیے کہ کربلا کے با بصیر شخصوں میں جناب علی اکبر کا نام ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، جیسے کہ تاریخ میں ہے، کہ یہ مولا کا وہ فرزند ہے جو اپنی شکل و صورت اور قد و کاٹھ میں بھی بالکل پیغمبر جیسا، بالکل پیغمبر جیسا، اور یہی آواز میں بھی بالکل پیغمبر جیسے۔ شاید جناب علی اکبر سے آزان دلوانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس طرف کی فوج میں بہت سارے افراد پیغمبر کی صحابیت کا دعویٰ کرتے ہیں، پیغمبر کی آواز سننے کا دعویٰ کرتے ہیں، رن میں ایک مرتبہ پیغمبر کی آواز کی شباہت کو پھیلنے دو کہ شاید کوئی پیغمبر کی آواز سن کر کوئی دل جاگ جائے، کسی میں بصیرت پیدا ہو جائے۔ اتمام حجت کی ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام کو آمادہ کیا میرے مولا نے۔ کربلا میں جب میرے مولا کے اصحاب اور انصار کا سلسلہ ختم ہوا، پہلی قربانی بھی حسین علیہ السلام کی، آخری قربانی بھی جناب حسین علیہ السلام۔ جناب علی اکبر کو آمادہ کیا، جب گھوڑے پر سوار ہو کر چلے ہیں تو راوی کہتے ہیں بڑی دور تک حسین اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے، اور اس نگاہ میں افسردگی ہے۔ افسردگی شاید اس لیے ہے کہ میں جب بھی چاہتا تھا کہ پیغمبر کی زیارت کروں، علی اکبر تیرے چہرے کو دیکھتا تھا، خدا جانے اب میں دوبارہ پیغمبر کی زیارت کر سکوں گا یا نہیں۔ علی اکبر گئے ہیں اور راوی کہتے ہیں، مقاتل کہتے ہیں، میرے مولا نے بڑا سخت حملہ کیا اور قلب لشکر کو بکھیر کر جناب علی اکبر ایک مرتبہ دوبارہ واپس آئے۔ مقاتل کہتے ہیں تمام شہداء میں واحد علی اکبر ہیں جو حملہ کر کے زندہ واپس آئے ہیں، اور یہی آپ کی شجاعت کی دلیل ہے۔ لیکن واپس آ کر جناب علی اکبر کا ایک سوال ہے، بابا اگر دو گھونٹ پانی مل جائے تو علی اکبر جنگ کے نقشے کو بدلتے ہیں، کیوں؟ تین دن کی بھوک اور پیاس ہے، کتنی دیر سے لڑ رہے ہیں، جو زرہ اور خود پہنا ہوا ہے وہ بھی گرم ہو کر گرمی کی شدت کو بڑھا رہا ہے۔ کہا بابا یہ جو لوہا میں نے پہنا ہوا ہے، اس کی گرمی اور اس کے وزن کی شدت نے میرے کلیجے کو جلا ڈالا ہے، بابا میرا کلیجہ جل رہا ہے، اگر دو گھونٹ پانی مل جائے علی اکبر میدان کے نقشے کو بدل دے۔ امام نے کہا بیٹے تم جانتے ہو پانی نہیں ہے۔ کہا بابا دو گھونٹ۔ کہا بیٹا اگر پیاس زیادہ ہے تو میرے منہ میں اپنی زبان رکھو، شاید تمہیں کچھ تری حاصل ہو جائے۔ علی اکبر نے مولا حسین کے دہن میں اپنی زبان کو رکھا اور تڑپ کر پیچھے ہٹے، بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خوش ہے، بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خوش ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ علی اکبر پانی نہیں ہے، علی اکبر پانی نہیں ہے۔ جناب علی اکبر دوبارہ پیاس کے عالم میں گئے ہیں، اب کی بار آپ نے اتنا زور کا حملہ کیا کہ پشت لشکر تک پہنچ گئے۔ اب شامیوں نے دیکھا کہ جناب علی اکبر کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، کسی نے کہا ارے علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اگر اس کو اسی طرح سے لڑنے دیا یہ اکیلا لشکر ختم کر دے گا۔ تو کہا کیا کریں، کہا اسے دھوکہ دو، اس کا دھیان بھٹاؤ۔ تو کسی نے آواز لگا کر چیخ کر کہا علی اکبر تم یہاں جنگ کر رہے ہو، وہاں لوگوں نے خیموں پر حملہ کر دیا ہے۔ ارے حسین کا غیرت مند بیٹا تھا، ایک مرتبہ خیموں کا لفظ سن کر جیسے ہی علی اکبر کی نگاہ خیموں کی طرف گئی ہے، حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے نیزہ تول کر اتنی شدت سے جناب علی اکبر کے مارا کہ جگر کے مقام پر آ کر یہ نیزہ لگا اور اس کی انی ٹوٹ گئی۔ انی کا ٹوٹنا تھا، جناب کا خون فوارے کی مانند نکلنا شروع ہو گیا۔ اب جب خون بھی بہا ہے تو پھر علی اکبر کے حملوں میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی۔ اب تلواروں کے وار لگ رہے ہیں، تیروں کے وار لگ رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا جناب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، آپ نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، اور گھوڑے کی گردن میں ڈالنے کے بعد کہا اے میرے گھوڑے مجھے میرے بابا کی طرف لے چل۔ شاید علی اکبر یہ سوچ رہے ہوں گے ارے بوڑھے باپ کو بیٹے کی جنازے تک آنے میں کہیں دقت نہ ہو، اے میرے گھوڑے مجھے بابا کی سمت لے چل۔ اب جب پشت لشکر سے یہ گھوڑا چلا ہے تو تاریخ نے لکھا ہے جہاں جہاں سے علی اکبر کی سواری گزر رہی تھی ظالموں نے اپنی تلواروں سے جناب علی اکبر کی پشت پر حملہ کرنا شروع کیا۔ ہاں آزاداروں روایتوں میں یہ الفاظ ملے ہیں فقط تو ہو بے سیوفہم اربن اربن، ارے انہوں نے اپنی تلواروں سے علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن ایک گرز کا لگنا تھا سر پر، علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ اب جو گھوڑے سے گرے ہیں تو آواز دی علیکم من السلام یا ابا عبد اللہ، ارے اس آواز کا مقتل میں گونجنا تھا۔ حسین لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مقتل کی طرف چلے ہیں، علی اکبر کے جنازے پر آئے دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایک مرتبہ زمین پر بیٹھے علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا، ایک مرتبہ رخسار سے رخسار کو ملا کر کہا علی الدنیا بعدک الافا علی اکبر، اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا خاک ہو گئی ہے۔ علی اکبر نے اس حال میں بابا کی خوشبو کو محسوس کیا، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اپنے بابا کی زیارت کی، پھر شاید جناب علی اکبر کو خیال آیا میں نے بابا سے پانی مانگا تھا، میں نے بابا سے پانی مانگا، بابا مجھے پانی نہ دے سکے، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کی پیاس بابا کو سخت محسوس ہوتی رہے۔ ایک مرتبہ کہا ارے بابا پریشان نہ ہونا، حاضر جدی رسول اللہ، ارے رسول آئے ہیں پانی لے کر آئے ہیں علی اکبر کو پلانے کے۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، بار الہ بحق حضرت شہداء کربلا منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام عزادار دنیا میں جہاں جہاں ہیں بار الہ جہاں جہاں عزاداری ہوگی اس کو اپنے حفظ امان میں رکھ، عزاداروں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جتنے ہمارے عزادار بیمار ہیں خصوصاً کچھ بیماروں کے لیے کہا گیا بار الہ ان سب کو، اور اس حاضرین میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جتنے ہمارے عزادار بے روز بے قصور اسیر ہیں بار الہ خصوصاً شیخ ابراہیم زرزاکی اسیران کربلا کے صدقے سے جلد از جلد رہائی عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسرے پیکار ہیں بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص یمن اور شام کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین و میانمار کے مومنین کو بار الہ مدد فرما، بار الہ تمام علماء مراجع زان کی حفاظت فرما، بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمان سال میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔